أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فإذا أحكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل صلاة النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سید تنویر عباس شہید کی سارے ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. اور دوسری درخواست یہ کہ تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لائیں گے, اس آگے کافی جگہ ہے, یہ خلا پور ہو جائے گا. جوان اٹھ کے آگے آ جائیں, بزرگ حضرات اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں, جوان آگے آ جائیں گے تو بزرگوں کو ظاہر ہے کہ زحمت ہے, جہاں بیٹھ کے وہاں بیٹھ گئے. ایک سلوات دے دیجیے محمد علی محمد کا. اسے بہتر انداز میں ایک بار اور سلوات عنایت فرما دیجیے. ان کے اہل کی طرف پلٹا دیجیے. اب جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں تو ضرور انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں. ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ دستور انسانیت کہہ لیجیے, منشور انسانیت کہہ لیجیے, دستور حاکمیت کہہ لیجیے, رعایا اور حقوق کے فرائض کی تفصیل کہہ لیجیے, اس منشور میں بات کر رہے ہیں. اس سوالات کے جواب میں ہم یہ دستور پیش کر رہے ہیں. جہاں یہ گمان ہے کہ اس دور میں یہ نظام چلنے والا نہیں, اور یقیناً جن کا یہ خیال ہے کہ یہ نظام چلنے والا نہیں, اس دور کے جدید تقاضوں کے مطابق جدید چیزیں آنی چاہیے, کیونکہ انہوں نے ایک ہی پہلو دیکھا, اسلام کے نام پر جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا ہے 14 صدیوں میں, ان کے سامنے کیا کیا ہے, لوگوں نے اسلام کو سامنے رکھ کر کیا کیا کارنامے انجام دیے اور آج تک دے رہے, تو میں نے بتایا وہ سمجھتے ہیں ان کے لیے کوئی ہے نہیں ایسی چیز, اور ان کی دینیات یہاں تک ہے, اتنی دینیات ہے ان کی, اسلامیات اتنی ہے ان کی, غریب انبیاء جو تشریف لائے بھائی وہ روزے نماز کے لیے آئے, اخلاقیات اچھی بنانے کے لیے آئے, بلکہ نفس کے لیے آئے, باقی چیز ہے اسے کوئی ان کا تعلق نہیں تھا, نماز روزہ حج رکھا وہی دلانے کے لیے آئے, یہی طریقہ ہے. تم بات کو یہیں سے شروع کرنا چاہ رہے کہ یہی غلط فہمی دور کر لیجیے کہ نماز ہدف نہیں ہے, روزہ ہدف نہیں ہے, خمس و زکات ہدف نہیں ہے, حج ہدف نہیں ہے, یہ ہدف نہیں ہے, بلکہ ہدف کچھ اور ہے. ہدف تک پہنچنے کے جو وسائل ہیں وہ یہ عبادات کی شکل میں اللہ نے سامنے رکھے. صرف نماز پڑھانا مفید نہیں ہے انسانوں کو, آخر نماز کا کوئی اثر تو ہے کہ وہ آدمی کی بھی خوب عزت تو ہے نا, وہ ہے ہدف جو نماز کا اثر ہے. اگر وہ اثر ظاہر نہیں ہو رہا اور بغیر نماز, نماز اس لیے واجب کی گئی ہے کہ بھائی اس کا کوئی ہدف ہے, کوئی مقصد ہے, تو مقصد حاصل نہیں ہو رہا تو مجھے روزہ واجب کیا گیا ہے. اگر روزے کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا تو ہدف روزہ رکھنا ہی آپ کو فاقہ کرانا نہیں ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ نماز کرنا تو کیا فائدہ, اللہ کو تو روزے کا بھی تمہارے کوئی فائدہ نہیں ہے, اللہ کو تمہارے خمس و زکات کا بھی فائدہ نہیں ہے, اللہ کو کیا فائدہ ہے تم سے. نہیں, ہدف کچھ اور ہے, یہ چیزیں ذریعہ ہیں. نماز پڑھو گے اگر وہ نماز پاشا منکرات سے بچا رہی ہے تو ہدف یہ کہ برائیوں سے بچو بھائی. اگر روزہ یہ سکھا رہا ہے کہ غریبوں کا پیٹ جن کا نہیں بھرتا تو بھوکے رہتے ہیں, جن کے گھروں میں کھانے کو نہیں, 3 وقتوں کے بچاروں کا 2 وقت بھی ان کا درد تمہیں پیدا ہو جائے, وہ نہیں پیدا ہو رہا تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں رکھتے, تو وہ واجب ہے, اس کا کوئی اثر تو نہیں آ رہا نا. خود سے زکات کو واجب قرار دیا, کیوں واجب قرار دیا بھائی, عبادت قرار دیا, واجبات میں سے نہیں ادا نہیں کیا تو گناہ, کیا اللہ کو مل رہا ہے؟ جیسے نماز کے لیے پوچھتے زکات کے لیے بھی تو پوچھئے نا, یعنی حق بندوں کو مل رہا ہے اور پروردگار کہہ رہا ہے میرا حق ادا ہوا ہے. حق دینا یہ خالق کائنات ہے, حق بندوں کا دینا ہے, حق بندوں کو مل رہا ہے. زکاۃ جا رہی ہے بندوں کو, اللہ کو نہیں جا رہی ہے. یہ اللہ نے اس لیے معلوم کرا دیا تاکہ طبقاتی نامداری جو ہے یہ کسی حد تک پورا ہو سکے, غریب بھوکا نہ مر جائے. یہ تو واجب کر دیا ہو تم کی صورت میں, یہ ہو تمہیں تم کو دینا ہے ان کا حق. ان کا حق دینا کیسے, جیسے اللہ کا حق تم نے ادا کر دیا, اللہ نے اپنے اوپر دے دیا. ان کا حق دینا عبادت ہے, یعنی یہ واجب ہے تم پر, نہیں دو گے تو گناہگار ہو گئے تم, اللہ کو تو نہیں جا رہا. تو حدف کچھ اور ہے. تو ساری عبادات انبیاء کی تشریف لائے, حدف کیا ہے؟ قرآن مجید میں سے نماز روزے کی آیات ہو تو آپ نے بھائی ہدف یہ لو, نماز پڑھ لو, روزہ رکھ لو, زکات دے دو, پتا ہدف ہو گیا جی. لیکن ہدف یہ تو نہیں ہے. یہاں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, جو امانتیں ہیں لوگوں کی وہ لوگوں تک پہنچا دیجیے, ان کے اہل تک پہنچا دیجیے. امانت کی تشریح ہم کر چکے ہیں, امانت سے وہ مال نہیں, جتنے بھی حقوق و فرائض ہیں سب امانت ہیں. لوگوں کے حقوق شروع سے طرح کے بھی حقوق ہیں, اجتماعی اجتماعی سب ادا کیجیے. اس میں اللہ حق نے گرا ہے. اور اس کے بعد پیدا حکم تم بین الناس انتحکم میں رات, یہ ہدف ہے. ایک اجتماعی عدالت کا معاشرہ جس میں عدالت ہو, مساوات نہیں. مساوات کی بات نہیں کی قرآن میں, قرآن بات کرے عدالت کی, عدالت قائم ہو, یعنی ہر ایک کو حق ضرور ملے لیکن صلاحیتوں کے اعتبار سے. کیونکہ فکری ساخت الگ ہے, معاشرہ الگ ہے, جامعہ الگ ہے, ماحول الگ ہے, صلاحیتوں کے اعتبار سے لوگوں میں فرق ہے. یہی بھی ہمارا اختلاف ہے اشتراکیت کے ساتھ. مطلب ہماری بہت ساری باتیں اشتراکی میں آئی ہیں, مگر اشتراکیوں کے ساتھ یعنی کمیونسٹوں کے ساتھ ہمارا اختلاف یہی پر ہے کہ نہیں, مساوات تو ہو ہی نہیں سکتی. کیونکہ اللہ نے صلاحیتیں الگ الگ رکھی, الگ کی طرف خلق کیا. کسی کو امیر زیادہ دی, کسی کو کم دی, کوئی معذور پیدا ہوا, کوئی ایسے ماحول میں پیدا ہوا, کوئی ایسے ماحول میں پیدا ہوا, کوئی کسی کے بڑے اعظم کا ماحول کچھ اور ہے, کسی کی جگہ کا ماحول کچھ اور ہے. زیادہ فطرتاً اللہ نے سب کو ایک جیسا پیدا, اس لیے عدالت کا حکم. کی عدالت میں کیا ہے کہ کتنا ہی کمزور انسان ہو, معذور انسان ہو, کم عقل انسان ہو, اس کو اس کا حق ضرور ملنا چاہیے. لیکن جس کی صلاحیت اس سے زیادہ ہے تو وہ اپنی صلاحیت کے ذریعے اور بھی آگے جا سکتا ہے. اس کو نہیں روکا اسلام نے. اس کے بعد صلاحیت ہے, ذہانت ہے, ان کی بنیاد پہ, ذہانت کی بنیاد پہ, حالات کی بنیاد پہ, جس معاشرے میں رہتا ہے اس کی بنیاد پہ آگے جا سکتا ہے. لہذا ہدف قرار دیا ہے عدالت کو, نظام کو, انصاف کو. یہ ہدف ہے. ان تمام عبادات سے اگر یہ ہدف حاصل ہو رہا ہے, طبیعت میں انصاف آ رہا ہے, طبیعت میں اگر آ رہا ہے, تو یہ ہدف ہے. اس لیے تمام چیزوں کو واجب قرار دیا گیا. اس لیے مولا کائنات نے پورے دستور کو قیامت تک کے لیے سمیٹ کے رکھ دیا. جب یہ نہ کہنا کہ قرآن میں عدالت قائم کرنے کا تو حکم دیا, یہ نہیں بتایا کہ کیسے قائم ہو. اللہ نے انصاف کی حکومت قائم کرنے کا تو حکم دیا, مگر یہ نہیں بتایا کہ وہ تو کیسے قائم ہوگا, انصاف کیسے قائم ہوگا. یاد اس کے جواب میں کیوں, وہ قرآن سامت ہے اور یہ قرآن ناسک ہے. جیسے کل ہم نے بتایا کہ جو کچھ قرآن میں سمیٹ دیا, انا نقطۃ التی تعدل بعد و نقطۃ کے باقی نیچے, کیا مطلب ہے؟ آپ سنتے نعرے لگا رہے تھے, خوش ہو کے چلے گئے, تو اور کیا ہوگا, کیا مطلب ہے باقی نقطہ ہونے کا؟ کیا کمال ہے اس باقی نقطے کا بھائی؟ تمہارا فرمانے کہ جو کچھ ہے وہ قرآن میں, قرآن میں جو کچھ ہے, فاتحہ میں, فاتحہ میں جو کچھ ہے, بسم اللہ میں, بسم اللہ با میں, باقی نقطے میں, انا نقطۃ التی تعدل با, میں وہ نقطہ ہوں جو باقی ایک شراب دے دیجیے گا باقی نیچے ہوں. بھائی آخر کیا بات ہے؟ آخر کچھ ہی سوچنا انسان کے نقصان کا کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب اس کو کھو گے, جب اس کو تشریح کرو گے, جب اس میں داخل ہوگے, دروازے میں داخل ہوگے, تو پھر جو کچھ قرآن میں وہ سب تمہیں نظر آ جائے گا. قیامت تک کے لیے دستور و عمل جس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے دونوں کے کلام میں. اب بات کو آگے شروع کرتے ہیں. آج بہت اہم باتیں جناب کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ. جہاں سے کل کو بات, کل بات کچھ ہوا تھا وہاں بات کو لے کے آگے بڑھیں گے. ایک بار اور ایک سوال کے رائے فرما دیجیے گا. احب امور الیک فی الحق اوسط الحق. اجمعها للزرد رائشت. مولا فرماتے مالک تمہارے نزدیک سارے طریقوں میں بہترین طریقہ وہ ہونا چاہیے جو انصاف کا راستہ ہے, جو عدالت کا راستہ ہے, اجتماعی عدل کا راستہ ہو, جس میں سب کے لیے انصاف ہو, دوس راستے کو اختیار کرنا, اور جس میں رعایت اجماعہ یعنی زر رعیت رعایت اکثریت کی مرضی شامل ہو, سب بھی نہیں کہا کل بہانی کا مولا ہے. کیوں کبھی بھی سب انسانوں کی رائے ایک نہیں ہو سکتی؟ یعنی جس میں اکثریت کا فائدہ ہو وہ ویسے کرنا, اس راستے پہ چلنا جس میں تمام کی نہیں بلکہ اجماع ہے, جس میں اجماع ہو میری ذرا رائیت ہے, جس میں اکثریت کی رضا شامل ہو وہ کام کرنا. اب دیکھیے آج جمہور کا شور مچاتے ہیں لوگ, وہ بس بابا خدا کے بندوں اٹھا کے تو دیکھو جب یورپ کا تاریخ ترین دور ہے, وہ دور کون سا ہے یورپ کا؟ چھٹی صدی عیسوی کا تاریخ ترین دور, یعنی پہلی صدی ہجری, تاریخ ترین دور یورپ کا, کچھ نہیں جانتے انسانیت نام کی چیز نہیں ہے. اس وقت مولا کائنات جمہور کی بات کر رہے ہیں کہ عوام کی اکثریت کی رائے دیکھنا, ایسا نہ ہو کہ عوام کی اکثریت ایک طرف ہو تمہارے فیصلے اس کے خلاف ہوتے چلے جائے. 1400 سال پہلے میرا مولا جمہور کی بات کر رہا ہے, وہ نظر نہیں آ رہی کسی کو, اور اس کا طریقہ بھی بتایا آج کے طریقوں کی طرح نہیں ہے. ڈھکوسلا جمہوریت, ڈوم جمہوریت کا ڈھوم, ہم تو جمہور سے آئے ہیں, جمہور سے آئے ہیں نہیں, آگے کے چولہے بتائیں گے کہ جمہور ہے کیا. پہلے تو یہ بتا دیا کہ اکثریت کو دیکھنا, اجماع لیزر رائیت ہے, اپنے رعایا میں جس چیز پر اکثریت راضی ہو وہ کام کرنا, یعنی عوام الناس اکثر ہوتے ہیں نا, عوام الناس کے خلاف نہ جانا. اب اس کے بعد فرما دیا میرا بولا کیونکہ عوام کی ناراضگی, یعنی عوام الناس عام آدمی, عوام کی ناراضگی خواص کی, عوام کی ناراضگی کے سبب اگر عوام تجھے ناراض ہو جائے تو خواص کی رضا مندی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. یعنی ایک ٹولا تم سے راضی ہو, خواص ان کو خواص کہا جاتا ہے نا, کہ خواص راضی ہو عوام کی اکثریت ناراض ہو, یاد رکھنا عوام کی ناراضگی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی جب خواص تم سے راضی ہو, اور اگر خواص ناراض ہو عوام راضی ہو تو خواص کی ناراضگی تمہیں کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتی. یعنی عوام کو پیش نظر رکھو, مولا فرماتے کہ عوام کی رضامندی اور ناراضگی کی فکر کرنا, ایسا نہ ہو کہ خواص کا ٹولہ تمہارے گر کر جمع ہو جائے, ووٹ عوام سے لو فائدہ خواص کا. صحیح ہے نا, بتایا کہ یہی ہو رہا دنیا میں جمہوریت کے نام پہ, خاص کولا فائدے اٹھاتا ہے اس سرمایہ داری نظام میں, خواص یعنی بورژوا طبقہ, خواص یعنی اشرافیہ, اصطلاح بدل گئے, ہمارے یہاں کہا جاتا ہے اشرافیہ, اور اسی اطلاع آیا تو بورژوا یعنی خواص کا طبقہ. اس کی ناراضگی رضامندی کی فکر نہ کرنا, یہ راضی ہو عوام ناراض ہو تو خسارے میں ہو. کیوں کہ بے نتیجہ ہے خواص کی رضامندی اگر عوام ناراض ہو جائے, اور عوام راضی ہو تو خواص کا ناراض ہونا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. کیوں جب عوام راضی ہو, لیکن دنیا کی چیزیں جاگتی بھی سارے دیتا ہوں, 1400 سال پہلے کے جملے میرے مولا کے کہ عوام راضی ہو خواص ناراض ہو جائے کوئی پرواہ نہیں کرنا, خواص راضی ہو عوام ناراض ہو جائے کوئی پرواہ کرنا, تمہیں کوئی فائدہ نہیں کہ خواص کی رضامندی کتنی مثالیں دیتا چلا جاؤں. بورژوا طبقے نے سہارا دیا سارے شاہی اور روس کی, لیکن جب عوام کا سیلاب چلا بورژوا کو بہا کے لے گیا, کیونکہ عوام صاف تھی, خواص کی حمایت نے سارے شاہی کو کوئی فائدہ نہیں دیا. خمینی مشکل انقلاب اسلامی لے کر آتا ہے, خواص بورژوا شہنشاہیت کے ساتھ ہے, لیکن عوامی سیلاب نے کیا کیا, عوام راضی تھی بہا کے لے گئی بورژوا کو. ابھی مثال دے دوں, 3-4 سال پہلے کی, بہت چھوٹا سا ملک ہے وینزویلا, جو ڈٹا ہوا ہے ہوگو شاویز, صدر ہوگو شاویز ڈٹا ہوا ہے سامراج کے مقابلے میں, اتنا سا ماحول جبکہ وہی ہے, یہ اتنی دور رہ کے ڈرتے ہیں, یہ اتنی دور رہ کے ڈرتے ہیں, وہ پڑوس میں نہیں رکھتا, سامراج
اسلام میں اور تاریخ والی ابھی میں تاکہ آگے نہ سمجھے پرانی ہزاروں سال پرانی بات کر رہا ہوں. مولا نے جو کہہ دیا وہی ہوگا قیامت تک. جو خواص تھے جرمن بوجھوا سرمایہ دار جن کو نقصان پہنچ رہا تھا, عوام کی باتیں کر رہے ہو, عوام کو فائدہ پہنچ رہی ہے, ہمارا ٹیکس ہمارا کمیشن ہمارا فائدہ ہماری بیموں میں ہمارے بینک بیلنس میں کوئی اضافہ. تین سال ہو گئے ایک بائی نہیں بڑی بینک بیلنس. فائدہ اسی حکومت کا بینک بیلنس جو بننا چاہیے تھا میرا دس گنا اتنا تو ہونا چاہیے تھا. یہاں تک سازش کی گئی اور جگہوں میں بھی یہ شادی ہے. جنرل پہنچ گیا اسلام لے کے ہو تو شاید اس پر اس جگہ لکھو اس جگہ لکھو ورنہ وہاں جو بنا جو بولے اس جگہ نہیں دیتا. تم نے نہیں بنایا عوام نے بنایا ہے. ڈر کیا یہ تاریخ ابھی بولا کیا پرانی صدیوں کی بات نہیں کر رہا. وہ شاید نے کہا نہیں اس جگہ نہیں لکھوں گا گولی مار دو. تم نے نہیں بنایا کہ تم اس سے استعمال مجھے لوگوں نے بنایا ہے. ڈٹ گیا اپنے موقف پہ. چند لمحوں میں خبر باہر پھیل گئی. جیسے وہ جرنیل تھے ویسے اسی محل میں اس کے چاہنے والے بھی تو تھے. خوددار نے پہنچا دیا باہر شہروں میں کہ جوڑ دیا ہے تمہارے صدر کو جنرل استعمال لینا چاہ رہے. پوری قوم ٹوٹ پڑی. معاشرہ پھیل گیا. وہ جنرل اندر ہو گئے پکڑے گئے. کیوں عوام راضی ہے. خواص ناراض ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں ہے. خواص راضی ہو عوام ناراض ہو جائے پھر بڑا مسئلہ ہے. کیوں اب آگے پھر انہی الفاظ کی پھر مزید تشریح کرتا ہے میرا بابا کہ دیکھو خواص کا حجوم اپنے گرد اکٹھا نہ کرنا. جب خوشحالی کا دور ہوگا تو یہ تم پر بوجھ بن جائیں گے. تمہیں نوچ نوچ کے کھائیں گے. یہ بھی دے دو یہ بھی دے دو یہ بھی دے دو. اور یہ وہ بدبخت خواص ہوتے ہیں کہ جتنا بھی ان کو دے دو کبھی تمہارا شکر ادا نہیں کریں گے. کہیں گے کم ہوا ہے ملے ہی کہاں کچھ بھی نہیں ملا. دو کروڑ سے ملا کیا ہمیں تو 20 لاکھ ملا. باقی کا تو کام ہو گیا. 20 لاکھ کا کام ہونا چاہیے تھا. 1.80 کروڑ ہمیں ملنا چاہیے تھا. یہ چلا دیں گے محمد علی محمد کا. سمجھ میں آ رہی ہے بات. خیر آپ نہیں تھا تو جو ہے کیوں تو افراد آتے رہیں گے لاہری کے مجلس سے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے. آپ میری توجہ رکھی تھا کہ میری کنسنٹریشن کیونکہ آپ جانتے ہیں ایک فرو میں چل رہی ہوتی ہے میری مجلس الگ الگ ٹکڑوں میں نہیں ہوتی. تسلسل مجھے برقرار رکھنا ہوتا ہے گفتگو کا. ایک بار اور سلوات عنایت فرما دیجیے گا. خلاص کو دور رکھنا. کیوں خوشحالی کے دور میں یہ تمہیں چھپٹیں گے نوچیں گے کھائیں گے. اور جب تم مشکل میں گرفتار ہوگے تو سب سے پہلے بھاگنے والے یہ ہوں گے. پارٹی رکھ لو ہے نا. 1400 سال پہلے میرا مولا سمجھا رہا ہے مالک کو. مالک ان سے ہوشیار ہے. جسے خوشحالی کے دور ہے ناپسندیدہ ترین لوگ تمہارے لیے یہ ہونے چاہیے. یہ ہونے چاہیے جن کو خواص کہتے ہیں جن کو بوجھوا کہتا ہے جن کو اشرافیاں کہتے ہیں. کیوں یہ صرف خوشحالی کے ساتھ خوشحالی میں تمہارا ساتھ دیں. جیسے مصیبت آئی کٹرا کے بھاگ جائیں گے. سب کے باہر بیلنس بھی ہے مکان بھی ہے ڈوئل نیشنلٹی بھی ہے ٹھیک ہے نا. نکل جائیں گے ان کے بچ کے رہنا. لیکن ہاں یہاں استثناء بتا دوں آپ کو. مولا نے بطور کلی نہیں کہا سب کے لیے. بچ کے رہنا ہوشیار رہنا. ان میں اکثریت ایسی ہے. کیوں اس لیے کہ مولا کچھ افراد کو ہر دور میں استثناء قرار دے رہے ہیں. بھائی عرب کے معاشرے میں سرداری نظام میں سب کا سب جو اشرافیہ تھا یہ سب بدکار بےمان لٹیرے ڈاکو ایسے ہی تھے. لیکن انہیں اشرافیہ میں جو وجہ سے آپ سے کہ یہی ہمارا کمیونزم کے ساتھ یہاں پہ اختلاف ہے باقی ضلعوں میں ہمارا ان سے اتحاد ہو سکتا ہے معاشی مسائل میں. لیکن جہاں پہ اختلاف یعنی پورا بوجھ میں کروں گا نہیں. ایک نہ ایک ان سینکڑوں میں تین چار نام ایسے ملے کہ اگر ملک کا تو عرب ہے عرب کی سب سے بڑی سرمایہ دار ہے تو انسان قربانی کا بہ کر اس بوجھوا طبقے میں اس اشرافیہ میں جنابیں خرید جائے گی. مثال سرمایہ داروں کے لیے کہ اگر چاہو تو تم بھی راستہ بنا سکتے ہو. اسی اشرافیہ میں جناب ابو طالب اسی اشرافیہ میں جناب عباس ابن عبد المطلب اسی اشرافیہ میں جناب حمزہ ابن عبد المطلب یعنی ہاشم بھی تو اشرافیہ کا ایک بہت بڑا نام ہے کہ نہیں ہے. مگر بتا رہے ہیں کہ نہیں اگر چاہو تو ان میں سے بھی ایسے نکل سکتے ہیں جو دین کی خاطر قربانی نہیں بلکہ
فرما دیجیے گا. آئیے بات کو آگے بڑھائیں. آج کا اس طرح تمہارا فرما دیا شراکیہ سے بچے رہنا, ان خواص سے تمہیں مصیبت کے روپ میں چھوڑ جائیں گے. تم جتنا بھی لوگ یہ کہیں گے حلیم مزید کم ہے کم ہے, شکر ادا کرنے والے نہیں ہوں گے. وہ محروم کیے جانے میں تمہارے لیے مصیبت بن جائیں گے. ان کو اتنی عادت بڑھ جائے گی کہ تم بھی ٹھکراؤ گے اس طرح دے کے بھاگ جائیں گے. دیے جاؤ دیے جاؤ دیے جاؤ گے. ان سے بچ کے رہنا, ان کو اپنے سے دور رکھنا. یہ لوگوں کا حق کھانے والے ہیں. اور پھر بات کرتے ہیں کہ عوام کیا ہے. اور یاد رکھو تمہاری رعیت میں دین کی سب سے مضبوط پناہ عوام ہے. عوام یعنی عامۃ الناس. رعایا میں تو سب ہے نا امیر غریب, رعایا میں عوام تمہارے سب سے بہترین دوست اور دین کے مضبوط ستون اور تمہاری دفاع کی قوت, دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری صفت. یہی نچلا طبقہ جس کو تم سمجھ رہے ہو نا, جس کو لوگ سمجھتے نہیں مولا فرمانے, یہی سب سے زیادہ تمہاری مدد کریں گے, قربانی دیں گے. بس اپنی پوری توجہ ان کی طرف رکھنا, اپنا پورا رخ اس طبقے کی طرف رکھنا, یعنی جس کو انقلاب روس کی زبان میں کہتے ہیں پرولتاریا, نچلا طبقہ, اس کی طرف توجہ رکھنا. اور اسلام نے اسے کہا مستضعفین, ان مستضعفین کے ساتھ رہنا. کیوں؟ یہ قربانی دیں گے جان کی مال کی, یہ دین کی قوت ہے, یہ دین کا دفاع ہے, یہ تمہاری سپر بن جائیں گے, خواص بھاگ جائیں گے, یہ کھڑے ہو جائیں گے. لہذا ان کے ساتھ رہنا. اب میں کسی رہنما کی بات نہیں کرنے جا رہا, اگر میں کوئی جملہ نقل کر دوں تو یہ نہ سن لے گا کہ کسی رہنما کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں. اور ہی لگا اچھے برے سب رہنما گزرے, میں کسی کی اچھائی برائی نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن ایک بات بتا رہا ہوں کہ بڑے بڑے رہنماؤں نے اگر کوئی جملے لیے ہیں, کچھ کلیات دنیا کو دیے ہیں, تو بھائی آج دیے ہیں, مگر یہ تو دیکھوں کہ اس کے پیچھے 1400 سال پہلے علی کی حکومت ہے یا نہیں. اب اگر پوری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ عوام طاقت کا سر چشمہ ہے, تو یہ تو دیکھو کہ تاریخ میں سب سے پہلے یہ کہا کس نے. سب محترم ہماری جو بھائی کلیات دیے, بڑے اچھے اچھے کلیات دیے, لیکن جب تو پھر تاریخ میں جب جمہوریت کا نام و نشان نہیں, جب عوام کی بات کرنے والا کوئی روح زمین میں بادشاہ نہیں, شہنشاہ نہیں, حاکم نہیں, اس وقت میرا مولا کلیا دے رہا ہے کہ ہمیشہ یعنی ہر دور میں یہی ہے کہ طاقت کہاں ہے, عوام الناس کے پاس ہے, خواص کے پاس نہیں ہے. خواص کے پاس مت جانا, یہ عوام ہے جو تمہاری قوت ہے, یہ اپنا سب کچھ قربان کر دے گی اپنے حاکم کو بچانے کے لیے. اگر حاکم عادل ہے, اگر حاکم عادل ہے, سب کچھ قربان کر دے گی اس کے لیے. اور یہ دنیا کے انقلابات میں آپ نے دیکھا, جملہ دہرانے کی ضرورت کی وجہ میں مثال دے رہا ہوں, چیئرمین ماؤں کی مثال دوں, یا روس کے انقلاب کی مثال دوں, یا ہوگو شاگیس کی مثال دوں, اور خمینی ابو شٹن کی مثال دوں, تو مسلم غیر مسلم کی بات نہیں, یہ بھی میرے مولا کا ہی قول ہے. تو حکومت تو باقی رہ سکتی ہے, مگر سن سے باقی نہیں رہ سکتی ہے. یعنی انصاف کی حکومت تو بے شک قائم ہو باقی رہے گی, ظالموں کی حکومت پنپنے والی سن سے باقی نہیں رہتی. اسی میں سب کی مثالیں دے رہا ہوں دنیا کے رقصوں میں. یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ بس جہاں اسلام ہوگا تو وہیں پہ سب کچھ ہوگا, باقی کہیں کچھ نہیں ہوگا. جہاں بھی عدالت ہوگی یہ قانون قدرت ہے, یہ اللہ کا قانون ہے, اور اسی کو مولا کائنات نے عملی طور پہ لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ یاد رکھنا طاقت اصل کہاں پر ہے, عوام کے پاس. اور اے مالک اب اندرون محلاتی سازشوں کی طرف آ رہے مولا, کیسے بچا جائے؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے یعنی اگر مولا کا کلام نہ ہوتا تو یوں ہم سمجھتے کہ شاید یہ آج کے بارے میں کسی نے کہا ہے, لیکن 1400 سال سے محدود ہے مولا کا یہ خط, دستور محدود ہے. کوئی عمل کرے نہ کرے, پڑھے نہ پڑھے, ایک سلوات بھیجیے جہاز بھولے سب سے. ہمیشہ کی طرح ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ سونے کی اجازت ہے, گرنے کی اجازت نہیں. سو نہیں رہے اتنی سوچ رہے ہوں گے میری باتوں پہ, تو آگے کھول کے سوچے میرے سامنے. ایک بار اور سلوار بھیج دیجیے ماما آئے ماما کا. ہوشیار رہنا, لوگوں میں ناپسندیدہ ترین تمہارے لیے وہ شخص ہونا چاہیے جو عیب جو ہے, یعنی دوسروں کے عیب نکال رہا ہے. معاشرے کی کتنی بڑی برائی ہے, معذرت کے ساتھ ہے, ہوتا ہے نا کبھی کبھی نا فہمی یا لاشعوری طور پہ ہم بیٹھ جاتے ہیں لوگوں کے عیب گدانے اور نکالنے شروع کر دیتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ ان سے بچ کے رہنا, ان کو اپنے پاس بنا پھٹکنے دینا. عیب جو لوگ کیوں, اب دیکھیے دعائی بیان کر رہے ہیں حاکم کی, مالک کسی حاکم کے شایانہ شان نہیں ہے یہ بات کہ وہ لوگوں کے عیب تلاش کر کر دے, شاید شان نہیں, تمہیں منصب دے رہا ہے اللہ, تمہاری شان کے خلاف ہے یہ بات کہ تم لوگوں کے عیب تلاش کرتے. پھر سنو, جو ڈھکے چھپے ایسے عیب ہیں لوگوں کے, تم پر لازم نہیں کہ تم ان کو اچھا لو. ہاں جو ظاہری عیب ہیں تمہاری ہی ذمہ داری ہے کہ ان کی اصلاح کرو, یہ تمہاری ڈیوٹی ہے. تمہیں ان عیبوں کو ٹھیک کرنا ہے, ان عیبوں کو ٹھیک کرنا جو ظاہر ہیں, جو چھپے ہیں ڈھکے چھپے ہوئے, وہ تمہاری ذمہ داری نہیں, وہ اللہ کا کام ہے. کسی کے گھر میں نہ ٹوٹ جانا, جی ان کو سمجھ میں آئی بات, سمجھ میں آئی ہے تو جلدی سنا دیجیے کم سے کم. سلوات سنانے کے لیے دو مفہوم ہوتے ہیں, لہذا ایک بار اور سلوات عنایت فرما دیجیے گا. جو ڈھکے چھپے عیب ہیں لوگوں کی تلاش نہ کرنا, ان کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں. جو ظاہری عیب ہیں ان کی اصلاح کرنا تمہارا کام ہے, ان کے پیچھے جانا, ان کو روکنا, ان کی اصلاح کرنا, ان کو ٹھیک کرنا. یہ چھپے گا تو گھر میں کوئی کیا کر رہا ہے, تمہیں صرف غرض نہیں ہونی چاہیے, نہ پیچھے جاؤ, تمہاری شان کے خلاف. تو تم لوگوں کے گھروں میں چھانٹتے ہی لوگ کیا کر رہے ہیں, نہیں کہنا ٹھیک. اس طرح سے جو بھی کرے غلط ہے, تو مولا نے منع کر دیا. تو اس لیے چھپاؤ ان عیبوں پہ پردہ ڈالو, اگر کسی کو کوئی ڈھکا چھپا عیب تمہارے سامنے آیا بھی تو چھپا دو. کیوں ڈرو اس کے بارے میں؟ تم ایسا کرو گے تو اللہ نے تمہارے عیب چھپا دے گا. جو عیب تم پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو لوگوں سے, وہ اللہ چھپا دے گا. کیوں مولا فرما رہے ہیں؟ اب دیکھیے یہاں بھی بالکل نفسیات پہ ہاتھ رکھا ہے مولا نے, سب کی انسانیت کی بھول ہے. کیوں؟ معصوم کے علاوہ کوئی دنیا میں شخص ایسا نہیں جس میں کوئی نہ کوئی ایک عیب نہ ہو. معصومین کی ذات یا وہ خاص افراد جو معصومین کے سائے میں پروان چڑھے, تو اگر 14 معصومین کی قید نہ ہوتی تو میں کہہ دیتا باس بھی معصوم ہے نا. 14 معصومین کی قید نہ ہوتی تو میں کہتا ثانیہ زہرا بھی معصومہ ہے نا. لیکن کیا کیا جائے کہ جو حد خود اہل بیت نے بنا دی, ہم اس حد سے تجاوز تو نہیں کر سکتے. کہنے کا مطلب یہ کہ سوائے ان خاص ہستیوں کے کوئی دنیا میں ایسا نہیں جس میں کوئی نہ کوئی عیب نہ ہو. تو اے مالک اپنے گریبان میں جھانک لینا دوسروں کے عیب تلاش کرنے سے پہلے, خبردار پھٹکنے بھی نہ دینا اس کو. جو عیب تلاش کرتا پھرتا ہے لوگوں کے, اس کو اپنے قریب نہ نہیں دینا, اپنے دربار میں, اپنے داؤ دربار میں جہاں بھی تم بیٹھتے ہو اس کو قریب نہ نہیں دینا. خراب کرے گا ہے کہ گھر کی باتیں لانا کے سنائے گا تمہیں, پھر گھر میں یہ ہو رہا ہے کہ گھر میں سے بچ کے رہنا, کیونکہ اللہ کو یہ بات ناپسند ہے, تمہاری شان کے خلاف یہ بات. جیسے ہوتا ہے نا کیا واقعی قیامت کے دن کو چھوڑیے, ارے ابھی ہر چیز گواہی دے رہی ہے نہیں دے رہی ہے. لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ قیامت کے دن ہر وہ کیسے گواہی دے گا, تو بھائی انٹرنیٹ ہر چیز کی گواہی دے رہا ہے. سب کچھ تو نیند ہو گیا, باقی بچا کیا ہے؟ سوال سارے عیب گنا دیتے, لیکن اپنے سارے اب کیا رہ گیا گواہی میں, اپنی یقین نہیں ہے.
تعمیر کی لی دین کی لی ضروری کہ نہیں ہوئی, بکنے والے موجود, خریدار ہونا چاہیے, ہے نا بڑے بڑے بکنے والے, خود ہی اعلان کرو میرے پاس ہے بکنے والے لے لو, ہے کہ نہیں. لہذا کا خبردار ان عیب تلاش کرنے والوں کو اپنے پاس جگہ مت دینا, کیوں اللہ نے منع کیا ہے, جسے اللہ چھپا رہا ہے ستار العیوب سب عیب چھپانے والا. پھر اس کے بعد تین خصلتیں بتا رہے مولا, ولا تدخلن فی مشورتک بخیلا, کبھی بھی بخیل یعنی کنجوس کسی بخیل کو اپنے مشورے میں شریک نہ کرنا, بخیلوں کو نہ رکھنا اپنے ساتھ, کیوں, یہ تمہیں خیر کے کام کرنے سے روک دے گا, ڈرائے گا, خرچ ہو جائے گا, خرچ ہو جائے گا, اچھے کام کرنے سے, لوگوں کی مدد کرنے سے تمہیں روک دے گا بخیل, اس کو کبھی اپنے مشورے میں شریک نہ کرنا, لوگوں کی مدد نہیں کرنے دے گا کہ ختم ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, نہ کیجیے نہ کیجیے. اور مولا خود کیا کر رہے ہیں, مولا خود یہ کر رہے ہیں کہ جب تک بیت المال کو صاف نہیں کرتے تو اپنے ہاتھ سے جھاڑو لگاتے تھے, برا مت مان جائیے گا, یہ مولا کی فضیلت ہے, یہ نقص نہیں ہے. مولا کو چین ہی نہیں آتا تھا جب تک ہر ایک کا حق پہنچ نہ جائے, خالی نہ ہو جائے بیت المال, میرا مولا چین سے سو نہیں سکتا تھا. اور تو لیا کسی کا حق, کسی کا حق تو نہیں رہ گیا. لہذا مولا فرماتے مالک کبھی بخیل کو مشورے میں شریک نہ کرنا, یہ کیا کرے گا, یہ تمہیں اچھے کاموں سے, خیرات سے, نیکیاں کرنے سے, غریبوں کی مدد کرنے سے, مزدوروں کی مدد کرنے سے تمہیں روک دے گا. کبھی اس کو اپنے قریب نہ لانا, اس شخص کو جو بخیل ہو, ایک منزل آدمی کو مہمات جب پیش ہو, اہم مسئلہ ہو گیا, کوئی جنگ پیش آنے والی ہے, کسی نے دھمکی دے دی, کسی نے تھریٹ کر دیا, کہ منزل آدمی سے مشورہ نہ کرنا, یہ تمہاری ہمت کو پسر کر دے گا. خدا کی قسم, مختصر سے زندگی میں نہ معلوم ہمیں کتنی بار پیش آ گیا, اگر کسی مشکل سے مشورہ لے گیا تو فوراً ڈرانا شروع کر دیتا ہے, انجام ٹھیک نہیں ہے اس کا. تو کبھی مشکل آدمی سے جب مہم پیش ہو, مہمات, مشکل آدمی سے مشورہ نہ کرنا, تمہاری ہمت پست کر دے گا. یہ مشکل لوگ تمہارے ساتھ ہوئے کیا کریں گے, ڈرا دیں گے, بہت بڑی طاقت ہے, کھا جائے گی, چھوڑیں گے نہیں, پتھروں کے زمانے میں پہنچا دیں گے. ارے خدا کے بندوں, ان کو بھی تو دیکھو کیسی شیروں کو پالا ہے, ان دلیر ماؤں نے, ان کو بھی چھڑیٹ دے دو, ان کو بھی ایسے کوئی دھمکا دے, کیوں, مشیر مشیر نہیں ہے, جن سے ان کے رہبر کو ہر ملتی ہے. جب رہبر یہ دیکھتا ہے کہ یہ احمد بن نشاط, یہ حسن نصر اللہ, دوسروں سے مشورہ نہ کرنا, تمہاری ہمت توڑ دیں گے, ہمت پست کر دیں گے, ڈرائیں گے, یہ ہو جائے گا, ایف آئی آر کٹ جائے گی, اندر کر دیے جاؤ گے, بڑی مشکل ہو جائے گی, ایسا ہو جائے گا, ویسا ہو جائے گا, یہ ہو جاؤ گا, کیا ہو جائے گا. ایک ہی رات تو زندگی ملی ہے, عزت سے گزار دو یا زندگی سے گزار دو, دوبارہ نہیں ملنا, دوبارہ نہیں ملنا, سر اٹھا کے تو جینا سیکھو, ارے جانے چلی جائے گی, کوئی سنت اور رسوائی کا داخت دامن کے نہیں ہوگا. مرنا تو ہے, ہر حال میں مرنا ہے, تو
اور یہ بتائیں مولانا کہ کم ہمت لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو کبھی اپنا مشیر نہ بنانا، ڈرا دیں گے تمہیں، طاقتوں سے ڈرا دیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تنخواہ بند ہو جائے گی، قرضہ ملنا بند ہو جائے گا، کہاں تک پہنچا دیا سامراج کی دوستی نے لوگوں کو ڈراتے ڈراتے بھوکے مر جاؤ گے، اب کیا رہ گیا باقی بھائی، اب کیا رہ گیا، چند لوگوں کے مفادات یعنی خواص کیا کریں گے، یہ بوجھ دیں یہ بخیل، اور تیسری ضمیر بتاتے والا اور ناشی حریص، کبھی اس سے مشورہ نہ کرنا، کیوں ظلم کے راستے بتائے گا تمہیں مال بٹورنے کے لیے، کردو تشریف دو چار منٹ وہ حرج تو نہیں ہے، ایک ایک چیز کھل کر سامنے آ جائے نا، آپ کو معلوم ہو جائے کہ مولا نے آج ہی کے لیے کہا نہیں، مولا نے ہر زمانے کے لیے کہا، معصوم کا کلام ہے یہ، وہ ہے جس کا تھارا ہے امن مقد التی کا طلبا، جو کچھ کائنات میں ہے وہ قرآن میں ہے، اور جو کچھ قرآن میں ہے وہ مجھ میں ہے، یعنی پوری کائنات میرے اندر ہے، کیوں نہیں وہ باہر نکتا ہوں جس کے بغیر تم داخل نہیں ہو سکتے، قرآن دشمنی میں علی کے برج میں با کے نقطے سے بچنے کے لیے بسم اللہ کھا گئے، تو یہ بات سمجھ میں آئی، قیامت تک کے لیے کہہ رہا ہے کہ لالچی حریص لوگوں سے بھی مشورہ نہ کرنا، یہ سن کے راستے بتائیں گے، یہ کر لیجیے یہ کر، اس میں مال زیادہ ہے کرائے بھی لے لیجیے، خریدنے میں شاید اتنا کمیشن نہ ملے، خبردار پڑوسی سے نہ لیجیے گا، یہ تو فری میں بھی دینے کو تیار ہے، ہمیں کیا ملے گا جی، ایک کہہ رہے ہم سے لے لو بھائی، ہم آدمی فری میں بھی دے دیں گے، دو روپئے یونٹ بھی دے دیں گے، تو ہمیں کیا ملے گا بھائی، راستے سجائیں گے کمائی کے، نئے نئے طریقے سکھائیں گے کیسے کمایا جائے، کہاں سے کمایا جائے، ابھی کہاں تک دم باقی ہے ان میں، ان عوام میں، اس عام انسان میں بھی اور بہت دم، ابھی وہ چل رہے ہیں اسکوٹروں میں، چل رہے ہیں بسوں میں، چل رہے ہیں یہ، ابھی ان کے گھر میں ایک وقت گوشت آتا ہے، ابھی بہت ہے، نیچو جہاں تک پھر بھاگی جائیں گے، ہمیں تو بھاگ ہی جانا، یہ سن کے راستے تمہیں بتائیں گے، ان لالچی لوگوں سے بچنا، تو مولا فرماتے ہیں مالک بظاہر یہ تین الگ الگ خصلتیں ہیں، بخل یہ کیا چیز ہے، ایک بخل بظاہر یہ الگ چیز ہے، ایک بزدلی، ایک لالچ یعنی ہرس، بزدلی بخل ہرس بظاہر الگ الگ، مگر یہ تینوں اللہ سے بدگمانی میں شریک ہیں، اللہ سے بدگمان کر دیتی ہے تینوں چیزیں، کیونکہ تینوں چیزیں یہ ایک ہی ہے، آپس میں ان کا چونی دامن کا ساتھ، لالچی آدمی مجھے بھی ہوگا حریص، کیوں مال سے محبت کرتا ہے، لہٰذا پوچھنے کا ڈرائے گا کہ اگر یہ جگ بند ہو گئی میرا کیا ہوگا بھائی، کہ اتنے آرام سے جو ہے لوٹ مار جو کر رہا ہوں تو بہادری کو ختم کر دیتی ہے لالچ، تو ہی تو کون ایک جملہ جہاں اتنے جملے کہتا ہوں، جب دفاع کرنے والے منڈیاں کھولنے کی کیسے توقع کرتے ہو، جو جنگ کے لیے تیار ہوں گے وہ تو کتراتی رہیں گے، بھائی جنگ نہ ہو تو اچھا ہے، ابھی اتنی زمین باقی بچی ہے اسے کون کھائے گا، اتنی کافی ہے سلوار نہیں دیے ہمارا ہے نا، یہی ایک ہی طبقہ صحیح سمجھائے کہ ہر ملک ملک ماست کے ملک خدا ماست، جتنی بھی زمین ہے اپنے باپ کی زمین ہے. خیر اب اس کے بعد مولانا فرماتے ہیں ان سے بچنا، ان تینوں سے بچنا، مشیر نہ بنانا، تمہیں بزدل بھی بنا دیں گے، تمہیں لالچی بھی بنا دیں گے، تمہیں ظالم بھی بنا دیں گے، تم ظالموں میں شمار ہو، کیونکہ جب بےمانی ہوگی کسی نہ کسی کا حق مارا جائے گا، کسی نہ کسی کے حق میں ڈاکہ پڑ رہا ہوگا. ایسا زمانہ آ جاتا ہے، ایسا زمانہ آ جاتا ہے کہ بےمانی بےمانی نہیں رہتی. معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں تو برا بھلا کہتے ہیں، کرپشن کہتے نہیں کہتے، نظام سے نکلتے ہیں، غریبوں کا درد بھی جلوہ رکھتے ہیں، لیکن خود بھی کرتے ہیں، کرتے ہیں. ابھی میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں، تاریخی غلط ہے، اس کی پیچھے وجہ ہے. کرتے ہیں تب یہ واقعی دل میں محبت ہے، ملک کی بھی محبت ہے، لوگوں کا بھی درد ہے، کرپشن کے بھی خلاف ہے، رشوت کے بھی خلاف ہے، پھر بھی لیتے ہیں. کیوں یہ کیا ہے؟ حکایت کروں گا، روایت تو کیونکہ مجھے مستند نہیں ملی اس لیے میں روایت نہیں کرتا، مگر حکایت ہے بڑی عبرت انگیز، بڑی عبرت انگیز. عاشورہ کے واقعے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب یہ لوٹ مار ہو رہی تھی تو ایک شخص رو بھی رہا تھا، لوٹ بھی رہا تھا. یہ فکر کی عکاسی کر رہا ہوں اور یہ آپ کو ہر دور میں فکر ملے گی. میں نے پہلے سے کہا کہ روایت کی سند میں نہیں جا رہا، وہ جس عبرت کے لیے وہ حکایت نقل کی گئی ہے میں اس عبرت کو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک شخص لوٹ مار سب کر کے لوٹ رہے تھے، ایک رو بھی رہا تھا، لوٹ بھی رہا تھا. اسے پوچھا بھائی تو رو کیوں رہا ہے؟ کہا لے رسول کی مصیبت میں رو رہا ہوں. لوٹ کیوں رہا ہے؟ تو میں نہیں لوٹوں گا، دوسرا لوٹ کے لے جائے. اب سمجھ میں آئی نہیں وہ بات کہ ہر دور میں ایسے لوگ ہیں کہ سسٹم کے خلاف ہیں مگر پھر بھی لوٹے جا رہے ہیں. کیوں؟ کہ بھائی میں نہیں لوں گا، دوسرا لے لے گا. سیٹ
بہتر ملیں گے، نیک لوگ ملیں گے جن کے پاس تدبیر بھی ہے،
جن کے پاس عمر ہوئی. اور مالک بس یہ آخری بات آج کے لیے، یہیں سے کل بات کو شروع کریں گے انشاءاللہ زندگی رہی. کل وہ تو آج جو ہم نے وعدہ کیا، جیسے جیسے خط کو ہم سلسلے بار لے کے گئے، بیچ میں سے کچھ اس سے ہم اس سے چھوڑنے کے اتنا تفصیل ہے کہ اس کے لیے 30-40 میں جسے چاہیے میں سمندر کو کوزے میں بند نہیں کر سکتا، لہٰذا میں جہاں تک پڑھ سکتا ہوں وہاں میں پڑھتا جاؤں گا انشاءاللہ. ان مجالس کے ہونا نہیں، پھر انشاءاللہ زندگی نہیں بھاگ میں صحیح، پھر کہیں اور صحیح زندگی رہے، پھر یہیں صحیح آگے جہاں تک. لیکن میں چاہتا ہوں کہ تشنگی جہاں تک پڑھوں وہاں تک تشنگی نہ رہ جائے، تشنگی نہ رہ جائے. اور مالک تین کیا بجائے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنا، انہیں اپنا مشیر بنانا، انہیں اپنا وزیر بنانا، کہ تمہارے سامنے کتنی بھی کڑی بات ہو مگر حق ہے تمہارے سامنے بے خوفی سے کہہ دے، پرواہ نہ کرے کہ تم راضی ہوتے ہو نہیں ہوتے ہو، کڑوا سچ تلخ بات جو بھی ہے وہ کہہ دے تمہارے سامنے بے خوفی کے ساتھ. ایسے لوگوں کو سمجھ لینا کہ یہ تمہارے مخلص ہیں، تمہارے دوست، دوست کی پہچان یہی ہے. ہر بات میں واہ واہ کرنے والا نہ ہو، غلط بات پہ ٹوکنے والا بھی ہو. یہ غلط بات یہی دوست جو غلطیوں پر ٹوکے، ماما کہتی تو ان کو جگہ دینا کہ جو غلط بات ہے یا جو بھی حق بات ہے کڑوی ہے تلخ ہے تمہارے سامنے کہہ کر آؤ، یہ تمہارا دوست. ایسے لوگوں کو اپنے دربار میں نیک لوگوں کو تاکہ تمہاری نیک نامی ہو. مالک یہ جو بھی کام کریں گے الزام تم پر ہی جائے گا. آج ساری پارٹیاں جو مخالف ہیں، میں بھی مخالف ہوں، یہ نہ سمجھے گا کہ میں اپنی حامی ہوں. وہ کیا کہتے ہیں پاکستان میں کہیں بھی کچھ ہو جائے کہتے ہیں حاکم ذمہ دار ہے. یہی ہے نا آج، خدا کا شکر ہے 1400 سال بعد تمہیں سمجھ میں تو آ گیا. اگر گورنر کچھ کرے تو اس کا ذمہ دار نہیں حاکم، وزیر کچھ کرے تو اس کا ذمہ دار نہیں حاکم، مشیر کچھ کرے تو اس کا ذمہ دار نہیں حاکم، افسر کچھ کرے تو اس کا ذمہ دار نہیں حاکم. آخر یقین کے معاملے میں جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد جو چاہے آپ کا اس میں کرشما ساز کرے. وہی والی بات آ گئی کہ ہم پیے تو پن، تم پیو تو پن، ہم پیے تو پاپ. تمہارے لیے حلال، ہمارے لیے حرام، نہیں چل رہا ہے سلسلہ. آج کہیں کوئی برائی ہو تو سب چلا بھی ہو، ریلیا نکال دو ذمہ دار حاکم حاکم حاکم. باتیں کربلا کی بات آ جائے تو پتہ نہیں تھا کر دیا. اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا، کتنی سودا ہو. آج 1400 سال بعد تمہیں سمجھ میں آ گیا نا کوئی کہیں کچھ کرے گا ذمہ دار کون؟ حاکم وقت ہے. اور وہاں تو سینکڑوں دلیلیں ہیں کہ اس کی مرضی سے ہوا، وہ دلیلیں تو میں دینی نہیں چاہتا. میں نے تمہیں ایک بات کہہ دی کہ اگر آج حاکم ذمہ دار ہے تو کل کون تھا بھائی؟ کل تو تمہارا چہیتا ہی ذمہ دار تھا. بچانے کی کوشش کرو، بچانے کی کوشش کرو. اس لیے کر بدر کی چھوکرے کھا رہے ہو، اس لیے اللہ نے تمہیں سنت و رسوائی کا وہ دن دکھا دیا کہ یہ جاہل پرندے اس اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں کہ جس اسلام کو دیکھتے مسلمان بھی خوف کھا رہا ہے. غیر مسلموں کی تو بات ہی چھوڑو، تمہاری باغ ڈور پڑھے لکھے رہنماؤں سے کہہ رہا ہوں، مذہبی رہنماؤں سے، کہ تمہاری باغ ڈور چند جاہل حیوانوں کے ہاتھ میں آ گئی. اب تم خود ان سے اتنا خوف زدہ ہو کہ ان کے خلاف بات کرتے ہوئے ڈرتے ہو تو تمہیں نہ مار دیں گے. اب تم اتنے خوف زدہ ہو کہ جانتے ہو کہ درندے ہیں، حیوان ہیں، مگر ان کے خلاف بات کرتے ہوئے ڈرتے ہو. کیوں؟ تمہارا حشر بھی وہی ہو جائے گا، تمہیں بھی اڑا دیں گے. انہیں تو خون منہ کو لگی گیا، انہیں تو عادت ہو ہی انجام. جب انسان حق کے راستے سے روح گردانی کرتا ہے حق کے راستے میں چھوڑتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے جہاں سب کچھ ہے وہاں سے منہ پھیر لیا, اسے منہ پھیر لیا, جب اسے منہ پھیر لیا قیامت تک قتل و غارت کریں گی, انتشار افراکفی تمہارا مقدر بن گئی. وہ پاک خون بہا دیا کربلا کی سرزمین پر تم نے, کہ مدینے میں یہ آواز گونجی تھی اسر عاشور, آواز گونجی تھی جو ترس جاؤ گے اپنے اتحاد کے لیے, وہ پاک ترین خون تم نے بہا دیا کربلا میں. اب ذلیل ہوتے رہو گے, رسوا ہوتے رہو گے, لڑتے رہو گے, ایک دوسرے کا گوشت کھاتے رہو گے, ایک دوسرے کو مارتے رہو گے. جو سچشمہ ہدایت تھا, جو نور ہدایت تھا, تم نے اس کو بجھانے کی کوشش کی, بجھا نہیں سکے, تم نے اس کو کوشش کی, تم نے اس پر اٹیک کیا. اور اب بھی تیار نہیں ہو کہ ادھر آ جاؤ, کیونکہ 1400 سال کی ہٹ دھرمی نے ضدی بنا دیا ہے. جب کیسے مان لیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, کیسے مان لیں؟ اتنا بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ مورخین نے لکھ, مورخین روایت کی بات نہیں کر رہا ہوں, مورخین نے بات لکھی کہ اصل عاشور بیت المقدس میں بھی جو پتھر اٹھایا جاتا تھا تو نیچے سے خون نکلتا تھا. سیوتی جیسے مورخ نے یہ واقعہ لکھا, حالانکہ اس نے پوری کربلا کی تاریخ 125 سال میں لکھی ہے, اتنا متاثر ہے, مگر یہ بات لکھی ہے کہ تائر رو رہے تھے, گریا ہو رہا تھا, لوگوں نے جنات کے رونے کی آوازیں سنی. یہ علامہ سیوتی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ لوگوں نے جنات کا گریا سنا. بیت المقدس میں اس روز جو پتھر اٹھایا گیا نیچے سے خون نکلتا تھا, اپنے پر خون میں رنگین کر کے مدینہ پہنچے تھے, فریاد کر رہے تھے. کون سا زمانہ جب لوگوں کو کچھ نہیں معلوم, مگر شہادت حسین کی خبر کہیں پرندہ لے کر گیا, کہیں وہ خاک جو خدا کا رسول لے کر گیا, کسی کو نہیں معلوم. میڈیا کا دور تھوڑی ہے, نہ ریڈیو ہے, نہ اخبار ہے, نہ چینل ہے, نہ الیکٹرانک میڈیا, کچھ بھی نہیں ہے, نہ انٹرنیٹ. ارے دوسرے کے لوگوں کو نہیں معلوم کہ کیا ہو گیا, بعض پوری کے لیے بعض لوگوں کو نہیں معلوم, نہ تو بندی ہے, جن کو معلوم ہے وہ خاموش. اور عزیزوں ایسے ہوا جب یہ سیوں کا قافلہ کرسے کے بازار سے گزر رہا ہے, بیویوں نے اپنے چہرے پر بالوں کا پردہ کر لیا تھا, اور بس فریاد بلند ہو رہی تھی, وا محمد وا مصطفیٰ وا علیہ, اے نانا محمد مصطفیٰ آؤ آ کے دیکھو تمہاری امت نے تمہاری اولاد کے ساتھ کیا کیا. سر برہنا رسول خدا کی بیٹیوں کو بازار میں لایا جا رہا ہے, بیویاں اپنے اپنے منہ چھپا رہی ہیں. زین نگر کبرا کے کانوں میں ایک آواز آئی, کسی خاتون کی جو پکار رہی ہے حسین حسین حسین, کب پٹھی سانی ہے پشت ناتا سے ہی پوچھا, مومنہ کس حسین کو پکار رہی ہے؟ وہ بیوی کہتی ہے کہ میرا بچہ حسین قیدیوں کا تماشا دیکھنے آیا تھا, کھو گیا. ٹھنڈی آہ بھر کے کہا ثانیہ زہرا نے, مومنہ تیرے حسین سے میرے حسین کی مصیبت نہیں دیکھی گئی. واپس چلا گیا گھر, خیر سدا یہ جملہ اس کی کچھ سمجھ میں آیا کچھ نہیں آیا. واپس گھر پہنچی تو کیا منظر دیکھا, چھوٹا سا بچہ تکیے میں منہ دے کے رو رہا, دوڑ کر کلیرے سے لگائے, میرے لال تو قیدیوں کا تماشا دیکھنے گیا تھا, آخر رو کیوں رہا ہے؟ بچہ کہتا ہے کاش میری ماں میں نہ گیا ہوں, کاش میں نے یہ تماشا نہ دیکھا. یہ کون سے قیدی ہے ماں کہ جن کے سر رو کے نیزہ پر تلاوت کر رہی ہوں؟ اچھا ایک بات بتا ماں, یہ تو بتا کہ 7-8 مہینے کے بچے جنگ کر سکتے ہیں؟ نہیں میرے لال نہیں، ماں نو کے سنا تو شیر خاروں کے سر ہیں، اور میں کیسے برداشت کرتا جب لوگ کہہ رہے تھے کہ حسین ہے جس کا سر قلم کیا گیا، تو نے میرا نام بھی تو حسین رکھا ہے نا، مجھتا کر کے کہ خبردار بیٹا میں نے جس حسین کے نام پہ تیرا نام حسین رکھا ہے وہ تو مدینے کا سردار ہے، وہ تو مدینے کا تاجدار ہے، وہ بچہ سر پیٹ کے کہتا ہے اما لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ مدینے کا تاجدار، مدینے کا شہنشاہ حسین، خبردار میرے بچے اپنا منہ بند کر، ارے جس حسین کے نام پہ میں نے تیرا نام رکھا ہے وہ رسول خدا کا بیٹا ہے، وہ رسول کی بیٹی فاطمہ کا بیٹا ہے، وہ میرے مولا حیدر کردار کا بیٹا ہے، اس نے میرا بڑا منہ پیٹا ہے سن کے اما کیوں مر گئی، ارے خدا کی قسم لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ رسول کا نواسا فاطمہ کا بیٹا علی کا راجنا حسین قتل کر دیا گیا، مولا کا گھر اجڑ گیا، بس اتنا سننا تھا سر پہ چادر رکھی آ کے لوگوں سے تصدیق ہوئی کہ ہاں زہرا کا گھر اجڑ گیا، پتا چل گیا اس کو کہ ہاں فاطمہ کا لال ختم کر دیا، نیزوں کا سر دیکھ نہیں ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ماجرا کیا ہوا، کس سے پوچھوں، ناکوں میں نگاہ بڑی دور کرائی ناکے کے پاس، ایک ایک ناکے کے پاس ٹھہر کر پوچھے تم میں کوئی زینب ہے، ارے تم میں کوئی امت کلثوم ہے، کوئی بیوی نہیں بات کرتی گفتگو نہیں کرتی کہ پہچان نہ ہو جائے، اور جب کسی ناکے کے پاس جواب نہ ملا تو ایک ناکے کے پاس ٹھہر کر کہتی ہے تم کو تمہارے مقتول حسین کی قسم دے، اگر تم نے کوئی حسین زینب ہے تو بتاؤ، اور زینب دو پٹی اس کے ناکا سے چنگا کر کہتی ہے امی حبیبہ بھائی کی قسم نہ میرے بھائی کی قسم، امی حبیبہ ہم نے کہا جن پوچھا لعنة الله على القوم الظالمين، سيعلم الذين ظلموا ايام قلب ينقلبون، باري لها بحق محمد آل محمد، ہمارے اس کلمہ کو قبول فرما لے، اب یہ آجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، دنیا میں جہاں کہیں بھی مومن آباد ہم کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اگر دارا نے حسین کو اپنے زمان میں رکھ جو مومن عزدار ہونے کے جرم میں شہید کر دیا گیا، انہیں شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما، جو بیمار ہے زخمی ہے بہت بیمار کربلا انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو اسیر ہیں بہت پہ اسیران کربلا انہیں رہائی عطا فرما، بار الہ تمام مومن کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، خاص طور پہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار دے دے، جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد مدینہ عطا فرما دے، جن بچے بچوں نے امتحانات دیے انہیں دنیا اور آخرت کے امتحانات میں کامیابی عطا فرما، اور ایک درخواست آپ سے کر رہا ہوں کہ الغازی اسکاؤٹس کے جوان، پولیس کے جوان یا رینجرس کے جوان، یہ جو بھی یہاں سیکورٹی کے انتظامات کے فرائض انجام دے رہے ہیں ان سے تعاون کرنا آپ کا فرض ہے، ان سے کوئی بدتمیزی کی ضرورت نہیں، جیسے وہ کہیں جیسے وہ ہدایت دیں ویسے اپنی گاڑیوں کو پار کرنا ہے، کسی مومن یا مومنہ کو یہ شرم جائز نہیں تو وہ جو سیکورٹی کے جوان کھڑے ان کے ساتھ بدتہذیبی بدتمیزی کرے، اسی طرح ان جوانوں کو بھی میری یہی گزارش ہے کہ اگر دارانا حسین ہیں ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی یا بدتہذیبی سے پیشانی کی ضرورت نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ انتظامی امور میں تعاون کرتے رہیے، ان شاء اللہ پروردگار اس ملک میں ہم سب کو اپنا رحم و کرم نازل فرمائے، تاجر فرما ضرور امامی زمانہ میں آپ سے درخواست کروں گا سید تنویر عباس شہید کے اس سواب کی ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر جائیے گا،
السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك ابن امير المؤمنين وابن سيد المرسلين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء من العالمين. السلام عليك وعلى رجلك وأبيك وعلى أمك وأهليك. السلام عليك أئمة المعصومين من بني لمع ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغربا. السلام عليك يا معين الزعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس ويا أنيس الدروس أيها المدفون بالفردوس سلطان العرب والعجم يا علي بن موسى الرضا الرازي من قدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. ألم السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى درجك وسهل الله تعالى خرجك وزقونا ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله بالصلاة والسلام.